السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ علم کے 6 مراتب ہیں: اچھے طریقے پر علمی سوال پوچھنا، کان لگا کر توجہ سے سننا، اچھی طرح اس کو سمجھنا اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تعلیم اور تعلم کا اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جن 4 چیزوں پر تربیت کی وہ ہے دعوت، جہاد، تعلیم اور عبادت. اور سب سے بہترین دور کے وہ لوگ ہیں جن میں یہ 4 صفات پائی گئی. یہ اس دور کے لوگ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب زندگی گزار رہے تھے. دنیا میں 2 طرح کے درخت ہیں، ایک علم کا درخت اور ایک جہالت کا درخت. ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مخصوص پھل ہے. ہر قسم کی خیر یا بھلائی ایک ایسا پھل ہے جو علم کے درخت سے توڑا جاتا ہے، اور اس درخت کے پھلوں میں سے ہے اللہ اور اس کی توحید پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، نیک اعمال کی تمام اقسام کے ساتھ نیک عمل کرنا. اور جو جہالت کا درخت ہے، یہ اس جہان میں شر اور فساد کا سبب ہے. اس میں سے کفر، تکبر، شرک، ظلم، سرکشی، زیادتی، حرص اور بخل، فخر اور تکبر، خود پسندی اور ریاکاری، جھوٹ اور منافقت، اور زمین میں فساد پھیلانا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ علماء کی 3 اقسام ہیں: ایک اللہ کی ذات کے بارے میں علم رکھنے والے، ایک اللہ کے ایام کا علم رکھنے والے جب اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کو سزائیں دی، اور ایک اللہ کے اوامر اور احکامات کا علم رکھنے والے. پیج نمبر 548 سے: للحصول علی الدنیا کم نعطی من الوقت والمال والجہد. دنیا کے حصول کے لیے ہم کتنا وقت اور مال دیتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا الْجَنَّةَ وہی دار النعیم المقیم فلننظر کم نعطی من الوقت والمال والجہد لاعمال الدین التی ہی سبب لدخول الجنہ. اور جب ہم جنت کا ارادہ کریں جو دائمی نعمتوں کا گھر ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے حصول کے لیے کتنا وقت اور مال دیتے ہیں، اور دین کے اعمال کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. دنیا میں ہم چند دن کے لیے اور اس کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور جنت جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کو کتنا وقت دیتے ہیں، یعنی ان کاموں میں کتنا وقت لگاتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. یہ ہم سب کو خود سوچنا چاہیے. اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ من عبادت و دعوت و تعلیم و امر بالمعروف و نہی عن المنکر و جہاد فی سبیل اللہ و الناس فی ذلک درجات و صحابۃ رضی اللہ عنہم درجات. وہ اعمال ہیں عبادت بجا لانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، تعلیم کا سلسلہ جاری کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ان چیزوں میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور صحابہ کے بھی مختلف درجات ہیں. صحابہ بھی سب ایک درجے پر نہیں ہیں. فبعد الصحابۃ رضی اللہ عنہم آتا کل الوقت و کل المال. کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت اور سارا مال دین کے لیے دے دیا، کہ ابی بکر رضی اللہ عنہ، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. الذی بذل نفسہ فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیا. وانفق کل مالہ فی سبیل اللہ، اور اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. مرتن فی الہجرتی، ایک دفعہ ہجرت کرتے وقت. ومرتن فی تجہیز جیش الاسرتی، اور ایک دفعہ جنگ تبوک میں لشکر کو تیار کرنے کے لیے. ہجرت کے وقت جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے وہ سب کچھ چلا گیا، اور جیش الاسرا جو جنگ تبوک ہے اس میں پھر پورے گھر کا سامان دے دیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں. لئنہ خرج حب النفس والمال من قلبہ، کیونکہ ان کے دل سے اپنی ذات اور مال کی محبت نکل چکی تھی. ودخل حب اللہ ورسولہ ودینہ فی قلبہ، اور ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت داخل ہو گئی تھی. لئنہ انفق مالہ للدین فجاء حب الدین فی قلبہ، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیا تو ان کے دل میں دین کی محبت آ گئی. کیونکہ انسان جس چیز کو اپنے مال سے لیتا ہے اس چیز سے پھر محبت بھی کرتا ہے. جو چیز مثلا آپ اپنی ذات کے لیے بھی دیکھیں، جو چیز آپ خرید کے لاتے ہیں، تو آپ کو ایک درد ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ہیرے کی انگوٹھی کا بہت شوق تھا، آپ نے اس کے لیے پیسے جمع کیے اور پھر خریدی، تو اب آپ کو اس انگوٹھی سے اور وہ جو ایسے ہی کسی نے دے دی، دونوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ میں فرق ہے. ماں کو بچے سے محبت کیوں ہوتی؟ کیونکہ اس نے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے. لیکن کسی اور کو وہ محبت نہیں ہوتی جو ماں کو ہوتی. جو درد ماں کو ہوتا وہ کسی اور کو نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اس پر محنت کی ہوتی ہے، اس نے اپنی جان مال ہر چیز لگائی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو لوگ دین کے لیے اپنی جان اور مال لگاتے ہیں، پھر وہ دین کی محبت میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ولذلك لما منع قوم الزکاۃ فی خلافته، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. وقبل ذلك بعض الصحابہ، اور بعض صحابہ نے اس صورت حال کو قبول کر لیا کہ اچھا نہیں دیتے کوئی بات نہیں. ابا ابو بکر ان ينقص الدین فی حیاته، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اس بات سے کہ ان کی زندگی میں دین میں کوئی کمی واقع ہو یا ان کی خلافت میں کوئی زکات دینے سے انکار کرے. انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. لأنه بذل نفسه وأنفق ماله من اجل الدين، کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر اپنی جان کو صرف کر دیا تھا اور اپنا مال خرچ کیا تھا. فصار يؤلمه أن يدب النقص في الدين الذي اكتمل، تو اب ان کے لیے یہ چیز تکلیف دے تھی کہ جو دین مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی نقص واقع ہو جائے کہ لوگ آئندہ مسلمان کہلائیں اور زکات ہی نہ دیں. وبعض الصحابه كذلك اعطى كل الوقت للدين كأهل الصفه، اور بعض صحابہ نے بھی ایسے ہی دین کے لیے اپنا تمام وقت وقف کر دیا تھا جیسے اہل الصفہ تھے، گھر بار چھوڑ کر وہیں پر آ کر رہ گئے تھے، فل ٹائم دین کے سیکھنے سکھانے خدمت میں لگے رہتے تھے. وبعضهم آتا نصف الوقت، بعض نے آدھا وقت دیا تھا، یعنی وہ آدھا وقت اپنی کمائی کرتے تھے، ایک دن وہ بزنس پہ جاتے تھے، اپنے کام پہ جاتے تھے، دوسرے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے، تو آدھا آدھا کر لیا انہوں نے. وہ نصف المال، اور جنگ میں بھی جیسے آدھا مال کا عمر رضی اللہ عنہ، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال دین کے رستے میں دیا جنگ تبوک کے موقع پر. وبعضهم آتا ثلث الوقت وهم بقية الصحابة، اور کچھ لوگوں نے ایک تہائی وقت دین کے لیے وقف کیا، ون تھرڈ، اور وہ باقی کے صحابہ کرام. جیسے دن کے اگر 24 گھنٹے ہیں تو 8 گھنٹے دین کے کام کے لیے نکالنا، تو یہ تو ون تھرڈ ہو جاتا ہے. پھر اب مثلاً جو لوگ جابس کرتے ہیں وہ اپنی جابس کو بھی تو ون تھرڈ دیتے ہیں نا، دن کا 8 آورس کی جاب ہوتی ہے تو ون تھرڈ دیتے ہیں. کچھ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں تو اس سے کم ہوتا ہے ٹائم. تو اسی طرح دین کے کاموں کے لیے بھی کچھ لوگ فل ٹائم ہر وقت اویلیبل ہیں، کچھ لوگ آدھا ٹائم، اور کچھ لوگ ون تھرڈ، ایٹ لیسٹ 8 آورس تو ضرور دیتے ہیں. وَأَهْلُ الشُّورَى وَهُمْ كِبَارُ الصَّحَابَةِ وَهُمْ مِنَ التُّجَّارِ يَتَنَاوَبُونَ الْجُلُوسَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَشَاوَرَ مَعَهُمْ فِي أَعْمَالِ الدِّينِ، اور اہل مشورہ جو کہ کبار صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، اور جو کہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے باری باری آتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کاموں میں ان سے مشاورت کریں، ان کا مشورہ لیں. یعنی کبھی ایک آتا تھے، کبھی دوسرے آتے تھے، کبھی تیسرے آتے تھے، انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی. وَكُلُّ عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ الدِّينِ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ وَهِيَ، اور دین کے اعمال میں سے ہر ایک عمل کے لیے تین امور ضروری ہیں، تین چیزیں ضروری ہیں، اور وہ ہیں النیہ والعمل الصحیح وترتیب العمل. نمبر ایک نیت، نمبر دو صحیح درست عمل، اور نمبر تین عمل کو ترتیب سے انجام دینا، ترتیب سے، یعنی پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے. فالصلاۃ مثلا عمل لابد له من نیہ، بس نماز کی مثال ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے نیت ضروری ہے. ولا بد ان تکون موافقتا للسنۃ، اور ضروری ہے کہ یہ نماز سنت کے مطابق ہو. ولا بد ان تکون کما کان الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اسی ترتیب پر ہو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یعنی اپنے پاس سے نماز کی ترتیب نہیں بدل سکتے کہ پہلے سجدے میں چلے جائیں، پھر رکوع کر لیں، پھر کچھ اور کر لیں. تو نیت، درست عمل اور ترتیب، یہ ڈسپلن بھی کہہ سکتے ہیں آپ ترتیب کو. فیجب علی کل مسلم اداء العمل کما شرعہ اللہ ورسولہ، تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ عمل کو ویسے ادا کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو مشروع قرار دیا ہے. ہر مسلمان پر کیا لازم ہے کہ وہ عمل کو ایسے کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو مشروع قرار دیا ہے. کمیتن و کیفیتن و مکانن و زمانن، مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے اور جگہ اور زمانے کے اعتبار سے، یعنی کس جگہ کون سا کام کرنا. اگر ہم کہیں کہ یہیں پر ہی حج عمرہ کر لیتے ہیں، ایک کعبہ یہاں بنا لیتے ہیں، یا سال میں کسی بھی وقت جا کر سارے مناسک ادا کر لیں، تو ایسے حج نہیں ہوتا. مکانن و زمانن تو یہ ہو گئی مثال، اور کمیہ و کیفیہ، جیسے نماز ہے ظہر کی چار رکعتیں ہیں فرض، تو چار ہی پڑھنے ہوں گے، دو نہیں پڑھ سکتے. اور کیفیت بھی وہی کہ پہلی دو رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے. بلا غلو ولا تقصیر ولا افراط ولا تفریط، اس میں نہ کوئی زیادتی ہو نہ کوئی کوتاہی ہو، نہ کوئی غلو نہ کوئی کمی، نہ اضافہ نہ کمی، نہ افراط اور تفریط، نہ بڑھایا گیا نہ گھٹایا گیا. عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم اما انا فانا اصلي الليل ابدا وقال آخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. یہ پوری حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف آئے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق آپ سے سوال کریں. جب انہیں اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کم خیال کیا کہ آپ کی عبادت، آپ رات میں سو بھی جاتے ہیں، چلیں آپ تو اللہ کے نبی ہیں. کہنے لگے ہمارا نبی کی عبادت سے کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں. تو جب تک کام سنت کے مطابق نہ ہو، کیفیت میں، کمیت میں اور ڈسپلن میں، تو اس وقت تک وہ عمل قبول نہیں. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو ٹو مچ کرنا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا تو یہ عبادت میں غلو ہو گیا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا تو یہ روزوں میں غلو ہو گیا، تو یہ پسندیدہ نہیں. ہمارے لیے پسندیدہ وہی ہے جو اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتدل طریقے سے سارے کام کیا کرتے تھے. کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا درست نہیں ہوتا. وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. وَحَبْلٌ مَّمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. فَقَالَ مَا هَذَا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا لزینب، کہنے لگے یہ تو زینب رضی اللہ عنہ کی رسی ہے، تسلی، وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں. فاذا کسلت او فطرت امسکت بہ، جب سست پڑتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں، پھر سہارا لیتی ہیں اس سے. فقال حلوہ، آپ نے فرمایا اسے کھول دو، حل ہوتا ہے کھولنا، حل مشکلات جیسے. لیصلی احدکم نشاطہ، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ حشاش بشاش رہے. فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَطَرَ قَعَدَ، جب سست پڑ جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے، سست پڑ جائے، تھک جائے تو بیٹھ جائے، سہولت سے پڑھے، آسانی سے پڑھے. فَهَؤُلَاءِ مُخْلِصُونَ، بس یہ لوگ مخلص تھے، ان کی نیتیں بڑی اچھی تھی، وہ زیادہ کام کرنا چاہتے تھے، ان کے دل میں زیادہ عبادت کا شوق تھا. لیکن عملہم فوق الترتیب فلا یقبل، لیکن ان کا عمل ترتیب سے اوپر تھا تو یہ قبول نہیں کیا گیا. فالمطلوب الاعتدال، شریعت میں میانہ روی مطلوب ہے. فالانبیاء یعلمون الناس النیت والعمل والترتیب، تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو نیت اور عمل اور اس کی ترتیب کی تعلیم دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے صرف لوگوں کو واعظ نہیں کیے بلکہ ان کے باطن کی صفائی بھی کی، نیت کا بھی سبق سکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ کاموں کی ترتیب بھی بتائی کہ کرنے کیسے ہیں یہ کام۔
استاذہ جی، یہ کل پرسوں شب معراج کے سلسلے میں، اوف اللہ، رات کو عشاء کے بعد انہوں نے محفل رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پھر انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آپ ان کے اس کے بارے میں بتائیں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا نوافل پڑھنے چاہیے۔ اور جب پہلے میں نے ساری اوتھینٹیسٹی بتائی کہ شب معراج ہے اور آیات کی تلاوت کروائی، پھر کی بھی اور بتائے، ترجمہ بتایا اور کہا کہ یہ ہے ضرور لیکن اس رات سے کچھ ثابت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھلا دی، بھئی وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ان کو اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے تو وہی سب سے بڑی بات ہے،
وہی سب سے اچھا ہے۔ اور میں نے کہا سو سو نفل پڑھتے ہیں،
اب تو میں نے کہا ہلکا ہو گئے آپ لوگ، آپ اتنی رات کو آئے ہیں عشاء کے بعد اور آپ نے ابھی تک 12-1 بجے تک بیٹھنا تھا، انہوں نے تسبیحاں پڑھنی تھی، تو میں نے کہا جب آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔
اور یہ ایک رات میں کرنے کی بجائے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر لیا کریں اپنے طریقے پر،
جس میں یہ بتایا کہ کیسے کرنے، زیادہ اگر آپ اس کو سنیں تو زیادہ زور ترتیب پہ دیا،
ترتیب پہ،
بالکل ترتیب پہ دیا گیا اور کسی چیز پہ نہیں، نہ نیت پہ نہ کسی اور چیز پہ۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یربیہ عن ربہ سبحانہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جن جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب چیزیں وہ ہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری ہے، یعنی آپ کسی مخصوص رات میں ساری رات بھی نفل پڑھیں وہ کم درجے کی عبادت ہے بنسبت اس کے ہر روز 5 ٹائم اپنے فرض پورے کریں، یہ زیادہ بڑی عبادت ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی پابندی اللہ کی محبت کو کھینچلاتی ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں۔ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اخرجہ البخاری، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ فرض کی ادائیگی، اپنے فرض پورے کرو، ڈیوٹی پوری کرو، اور اگر تم زائد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم سے محبت کرے گا، اور جب محبت کرے گا تو پھر تمہیں زیادہ دے گا بھی، یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دے گا۔ جیسے کان بن جاتا ہوں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ جو ہمارا فزیکل کان ہے یہ اللہ ہے، نہ ایسی کوئی بات نہیں، مراد اس سے یہ کہ اس کے کانوں کو نیکی کی بات سننے کی توفیق دیتا ہوں، وہ کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آنکھ، تو آنکھ بن جاتا ہوں یعنی پھر وہ وہی چیزیں دیکھتا ہے، جب وہ اپنی آنکھ سے کچھ دیکھتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے۔ اور پھر ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی وہ صحیح جگہ پر ہی ہاتھ ڈالتا ہے، غلط کام نہیں اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ ایسا بندہ چوری نہیں کر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی غلط میسج نہیں کر سکتا اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نوافل کو قبول کرتے ہوئے، اس کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے اسے مزید نیکی کی توفیق دی ہے اور برائی سے بچنے کی بھی توفیق دی ہے۔ اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہی نہیں، پھر وہ نیکی کے رستے پر ہی چل کے جاتا ہے، برائیوں کی طرف نہیں جاتا، ہر خیر کے کام کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ اس کے پاؤں کو اللہ کی تائید توفیق حاصل ہے، مدد حاصل ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، یعنی پھر میں اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے، یعنی کسی چیز سے، کسی شر سے بچنے کے لیے، تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، یعنی پھر وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔
بس یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ میں جس کو گائیڈ کرتا ہوں وہ گائیڈ ہوتا ہے، جس کو مس گائیڈ کرتا ہوں مس گائیڈ ہوتا ہے.
بالکل،
دس از سو ریلیٹڈ ٹو دیٹ کہ پہلے آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اس کے آپ بنتے ہیں، پھر آپ کو گائیڈ،
پھر وہ آپ کو مزید نیکیوں کا رستے آپ کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اور آگے سے آگے آپ خیر اور بھلائی میں بڑھتے جاتے ہیں.
ہمیشہ ہم کہتے ہیں
ان ادر ورڈز، آپ اپنی ساری صلاحیتیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب اللہ کی رضا میں لگا دیتے ہیں. یہ مطلب
جی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آر مس گائیڈیڈ، آر مس گائیڈیڈ، لائک مطلب تم نہیں وہ گائیڈ کرتے، کیونکہ ہم خود ہی گائیڈ،
ہم وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے جس سے گائیڈنس ملے.
جی، ہو ایور آئی مس گائیڈ از گیٹس مس گائیڈیڈ، تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے اپنے آپ کو گائیڈ.
واللہ عز وجل قد وکل بكل عبد من يحفظ عليه عمله، اور اللہ عز وجل نے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کے عمل کو محفوظ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے سب اس کے کام. وَيُحْصِي أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ فَلَا يُضِيعُ مِنْهَا شَيْءٌ، اور اس کے اقوال اور اعمال کو گن رہا ہے، احصاء، شمار کر رہا ہے، بس کوئی چیز اس سے ضائع نہیں ہوتی. مثلا آپ نے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا ہے تو فرشتہ گن لیتا ہے اس کو، کتنی دفعہ آپ نے کوئی بات دہرائی ہے فضول فالتو قسم کی وہ بھی گن لیتا ہے، کتنے سچ بولے ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، سب گن لیتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں جس پر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ نہ ہو، یعنی ہر ایک کے اوپر فرشتے مقرر ہیں. اور ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ ان کا نام ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تو اس کا نام جو ہے کرامن کاتبین ہے.
كل نفس لما عليها حافظ.
پی ایم بخاری میں پڑھ رہے تھے نا کہ اعمال تولے جائیں گے، تو میں سوچ رہی تھی، میں یہی کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ اعمال جب تولے جائیں گے تو ہمیں ایک ایک چیز کو کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. میرے ساتھ ہی کوئی اور بیٹھی تھی، وہ ایک بات کو دو دو دفعہ، تین تین دفعہ ریپیٹ کرتی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سوچ کے بولا کریں، ایک ہی مرتبہ بولا کریں، کہ یہ بھی الفاظ زائد جو ہماری زندگی میں فضول کے
کہیں، اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا،
اور
ہر تھوڑی دیر بعد وہی بات کرنا.
جی، تو ہمارے اپنے کریکٹرز جو ہیں وہ اس قسم کے ہونے چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں. ابھی بھی ہمارے اندر اتنی زیادہ کمی ہے کہ ہم دیکھیں، چاہے ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے ہم نے بڑا کچھ سیکھ لیا، پڑھ لیا، لیکن ہمارے اعمال میں اگر چینج نہیں آیا
تو فائدہ کوئی نہیں.
فائدہ
کیونکہ علم کو عمل میں ڈھلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اب مثلا آپ کسی ریسیپی بک سے کوفتوں کی ریسیپی اچھی طرح پڑھ لیں، پھر رٹ لیں اس کو، لیکن بنائے نہ، کیا فائدہ اس کا؟ آپ نے اپنا وقت ہی ضائع کیا نا، کہ آپ نے ایک چیز پڑھنے پہ وقت لگایا، پھر اس کو رٹنے پہ وقت لگایا، پھر اس کو دوسروں کو بتا رہے ہیں آپ کے کوفتے ایسے بنتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بنائے، بیکار. بنائے بغیر تو بات نہیں بنتی نا، پھر ہی تو انسان کو اپنی غلطی پتہ چلتی. یعنی انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے، کیونکہ اس نے بس رٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کرنے لگتا تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیے بغیر نہیں سمجھ آتی. نماز آپ رٹ لیں ساری، لیکن پڑھنے کھڑے ہوں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا. حتیٰ کہ جو ایکشن ہے نماز کے، وہ بھی صرف پڑھ کے انسان کو نہیں سمجھ آتی جب تک کسی کے سامنے اس کی ویریفیکیشن نہ کرائے کہ جیسے رکوع ہے تو واقعی سر اس کا نیچے نہیں ہے، اوپر نہیں اور بالکل سٹریٹ ہے، کمر کے ساتھ سیدھا ہے، الائنڈ ہے، یا اسی طرح گھٹنوں پہ ہاتھ ایسے ہی تو نہیں رکھ دیے، گھٹنوں کو پکڑا ہوا بھی ہے کہ نہیں پکڑا ہوا، پھر اسی طرح نیچے جانے کی کیفیت، پھر بیٹھنے کی، یہ ساری چیزیں کر کے ہی آتی ہیں، اور کسی کو دکھانی بھی چاہیے کہ میری غلطی بتا دے مجھے. تو اسی طرح ہمیں عام زندگی میں بھی اوپن ٹو کریٹیسائز ہونا چاہیے، کہ اگر ہمیں کوئی یہ بتائے کہ آپ کی فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر کام کرنا چاہیے.
جی استاد جی، اسی سلسلے میں یہی بات جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آج صفت آپ نے بیان فرمائی کہ دین میں کمی کو قبول نہیں کیا انہوں نے، تو یہ پھر اگر ہم ایسے ڈیفیشنسیز نوٹ کریں گے اپنی غلطیاں کوتاہیاں، تو پھر جو ہے امپروومنٹ آتی ہے. اور انہوں نے کمی کو قبول نہیں کیا تو اس پھر جہاد بھی کیا، اور جہاد میں ظاہر ہے انہوں نے پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ لیا کہ لوگ پیار سے نہیں مانے اور سمجھے نہیں.
یعنی اپنے قانون کا استعمال کیا نا,
قانون کا استعمال کیا. As you mentioned about the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala, I was just this morning giving somebody example, like even with us, we only ask to one of that child, you know that he or she is going to listen to you. Kuch kaam kehna ho to usi bacche se kahenge jiska aapko pata ho ki ye karega. So is from Allah subhanahu wa ta'ala too. You know, he gave you the tawfiq which he knows that this person can would do that.
Yani ek shakhs jo farz hi nahi pura kar raha, تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کا آنکھ کان بن جائے, کیوں, کس لیے؟ وائے ثم منبہ سبحانہ بقولہ انہ علی رجعہ لقادر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اس قول کے ساتھ متنبہ فرمایا کہ بے شک وہ اللہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے.
انہ علی رجعہ لقادر
علی بعث الانسان لجزائه علی العمل الذي حفظ واحصى عليه فذكر سبحانه شأن مبدأ عمله ونهايته. یعنی انسان کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے, کیوں, تاکہ اس کو اس عمل کا بدلہ دے جو اللہ نے اس کے اوپر محفوظ اور شمار کر رکھا ہے. یعنی لکھوا کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ, تاکہ جب انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے تو اس کو بدلہ بھی ملے جو اس نے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کے عمل کی ابتدا اور انتہا کی صورتحال کو ذکر کیا ہے. فذکر سبحانہ شأن مبدأ عملہ ونہایتہ, ابتدا اور نہایا دونوں. فبدایتہ محفوظ علیہ, اللہ اکبر, تو اس کی ابتدا تو یہ ہے کہ یہ عمل اس کے متعلق محفوظ کیا جا رہا ہے. ونہایتہ الجزاء علیہ کما قال سبحانہ, اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اس بندے کو اس پر بدلہ ملے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یوم تبل السرائر, جس دن تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی ابتدا میں محفوظ اور انتہا میں سارے راز کھول دیے جائیں گے.
یوم تبل السرائر,
والسرائر جمع سریرتن, اور سرائر سریرہ کی جمع ہے, سریرہ سر سے ہے, سر خودی کا سر نہا, سر کہتے ہیں نا راز کو. وہی سرائر اللہ التی بینہ وبین عبدہ فی ظاہرہ وباطنہ للہ, اور یہ اللہ کے وہ راز ہیں جو اس کے اور اس کے بندے کے درمیان ظاہر ہیں, ظاہر میں اور باطن میں اللہ کے لیے ہیں, یعنی اللہ ان رازوں کو جانتا ہے, اور ہر ایک کے اپنے اپنے سیکرٹس ہیں. کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس کی ہر بات کسی دوسرے کو پتا. کوئی بھی انسان, ایون ہمارے پیرنٹس, ایون ہمارے بچے, ہمارے اسپاؤز, ان میں سے کوئی بھی ہمیں پوری طرح نہیں جانتا, اور اگر ہم بتانا بھی چاہیں نا تو کتنی باتیں بتائیں گے ان کو کہ میں اب یہ سوچ رہی ہوں, ابھی میں نے یہ سوچ لیا, اب میرے یہ خیالات ہیں, اب میرے دل کی کیفیت, یا میں یہ کیا, اور اس کے سوا کام ہے کوئی. بندے تو ہمیں جان ہی نہیں سکتے نا, جتنا بھی ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, تو وہ تو پھر صرف اللہ کو پتا ہے کہ ہم اصل میں کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں, اور جو کچھ ہمارے دل میں چل رہے ہوتی ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے.
سبحان اللہ سنجی, I just realized that in a way if we start evaluating or counting we would have more sarair than what is obvious. Yani we talk to other people or communicate less compared to the number of thoughts going inside you, right? So sarair is more than,
اس کے علاوہ جذبات,
exactly, yani what you feel, what you think, what you express,
go through, exactly.
There's just
body pains or all that, what's going on with us.
So more is sarair.
More is sarair, yes. صرف few percent ہماری زندگی جو ہے نا وہ انسانوں کو پتا ہے, اور اس کے باوجود کتنے ججمنٹل ہوتے ہیں. ہر ایک ہمارے بارے میں کوئی نہ کوئی اوپینین رکھتا ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے جاتے ہیں کسی کو تو فرسٹ امپریشن ہمارا کچھ ہوتا ہے, اچھا یہ لگتا ہے, شخص اداس لگ رہا ہے, یہ بیمار لگ رہا ہے, یہ تھکا ہوا لگ رہا ہے, یہ خوش لگ رہا ہے, تو وہ پتہ نہیں اصل میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن باڈی لینگویج سے ہم کچھ نہ کچھ گیس کرتے رہتے ہیں, اور پھر اتنا ہی نہیں رکھتے, کسی اور سے بھی جا کے آج فلاں کو میں ملی تھی وہ یہ کر رہا تھا.
آسان لگتا ہے to attain Allah Taala's that you can become very close to Allah Taala just to do nawafil.
کہ آسان, یہ غلط فہمی ہے نا, وہ تو بیس بنے گی تو پھر اس کے بعد نوافل سے.
دادا جی, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں
ایسا لگتا ہے
کہ ایک رات میں ہم اتنے پڑھ لیں گے تو
بس ہم قریب ہو جائیں گے اللہ کے, ساری سیڑھیاں چڑھ جائیں گے. فل ایمان من السرائر والشرائع من السرائر والشعائر من السرائر, بس ایمان ان رازوں میں سے ہے، سیکرٹس میں سے ہے، اور شرعی احکام بھی اللہ اور بندے کے درمیان راز ہیں، اور اللہ کی قابل تعظیم عبادت کے طریقے ہیں وہ بھی رازوں میں سے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. فتختبر ذلک الیوم حتی یظہر خیرھا من شرھا، تو اس دن ان سارے سرائر کی جانچ پرکھ کی جائے گی یہاں تک کہ اچھے اور برے عمل ظاہر ہو جائیں گے. ومؤدیھا من مضیعھا، اور ان اعمال کو ادا کرنے والے اور ضائع کرنے والے بھی ظاہر ہو جائیں گے، کون کون نمازیں پڑھ کے آیا اور کون نہیں پڑھ کے آیا، الگ الگ ہو جائیں گے کیٹیگریز. وما کان للہ مما لم یکن لہ، وہ اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے، وہ بھی الگ الگ. استغفر اللہ، ہم کو شرمندگی سے بچائے. لا حول ولا قوت الا بالله. امیجن کریں قیامت کا دن ہو اور اعمال کے دو ڈھیر ہوں، ایک وہ ہو جو اللہ کے لیے کیے گئے اور ایک وہ جو دکھاوے کے لیے کیے گئے. کتنی دیکھ کے شرمندگی ہوگی کہ ہم کیا کرتے رہے. اور دنیا میں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے نا کہ ہم عام طور پر ان کاموں کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو دکھتے ہیں، جس سے ہمیں واہ واہ ملتی ہے، اور وہ کام جو خاموشی سے کرنے والے ہیں یا جن کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، ان میں ہم زیادہ شوق نہیں رکھتے. والاعمال نتاج السرائر الباطنتی، اور ظاہری اعمال باطنی پوشیدہ حالت کی پیداوار ہیں، جو اندر ہے نا وہی باہر آتا ہے. فمن کانت سریرتہ صالحتا کان عملہ صالحا، پس جس کا باطن نیک ہوگا اس کا عمل بھی نیک ہوگا. فتبدو سریرتہ یوم القیامتی علی وجہہ نورا و اشراقا و جمالا، قیامت کے دن اس کے دل کی باطنی حالت نور اور روشنی اور حسن و جمال کی صورت میں اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جائے گی. دنیا میں بھی ہو جاتی، جن کے دلوں کے اندر خیر ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، ان کے چہرے بھی روشن ہوتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں. اور قیامت کے دن تو پھر ہر ایک کا نور الگ الگ ہوگا، اس کی نیکی کے مطابق ہوگا جتنا اس نے کیا. آپ دیکھیں کہ جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، جب آپ اس سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے دل کی حالت؟ آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے کوئی نہیں، اور جو پریٹینڈ کرتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے دوسرے کو. اسی طرح اگر کسی کے بارے میں آپ کا دل خوش نہیں نا، تو آپ اس سے ملتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے، جتنا بھی انسان چھپائے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی آخرت میں لوگ جیسے ہیں نا ویسے نظر بھی آنے لگیں گے. وَمَن كَانَتْ سَرِيرَتُهُ فَاسِدَةً كَانَ عَمَلُهُ تَابِعًا لِسَرِيرَتِهِ، اور جس کی باطنی حالت خراب ہوگی تو اس کا عمل بھی باطنی حالت کے تابع ہوگا. وَلَا اعتبارَ لِصُورَتِهِ، اور اس کی ظاہری صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. فَتَبْدُو سَرِيرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِ سَوَادًا وَظُلْمَةً وَشَيْنًا، تو قیامت کے دن اس کی باطنی حالت اس کے چہرے پر سیاہی اور اندھیرے اور عیب کی شکل میں ظاہر ہوگی. وہ آتا ہے نا کہ کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور کچھ عاملۃ الناصبہ، اور پھر کچھ چمک رہے ہوں گے اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے. وہ انکان الذی یبدو علیہ فی الدنیا انما ہو عملہ لا سریرتہ، اگرچہ دنیا میں جو اس کے متعلق ظاہر ہوتا تھا وہ اس کا عمل ظاہر ہوتا تھا، باطنی حالت ظاہر نہیں ہوتی تھی، اندر نہیں دنیا میں پتا چلتا اندر وہ سریرہ ہے. فیوم القیامت تبدو علیہ سریرتہ ویکون الحکم والظہور لہا، تو قیامت کے دن اس کی باطنی حالت ظاہر ہو جائے گی. تبدو علیہ سریرتہ ویکون الحکم والظہور لہا، اور اس باطنی حالت کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا اور وہی ظاہر ہو جائے گی اندر. یوم تبل السرائر، سب کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا. والعلم بغیر ایمان فتنہ، بغیر ایمان کے علم ایک فتنہ ہے. فتنہ تومی و تطغی، یہ ایسا فتنہ جو انسان کو اندھا اور سرکش بنا دیتا ہے. فالعلم الظاہری یوحی بالغرور والکبر، پس ظاہری علم انسان کے اندر مغرور ہونے اور متکبر ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اذ یحسب صاحبہ انہ یتحکم بعلمہ ھذا فی قوا ضخمت، کیونکہ ایسا صاحب علم شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے بڑی بڑی قوتوں میں اپنا تحکم کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے ان کو چلاتا ہے. وَيَمْلِكُ مَقْدُرَاتٍ عَظِيمَةً، اور وہ بڑی بڑی طاقتوں کا مالک ہے. مقدرات یعنی جو قدرت ہے اس کی، پاورفل پرسن ہے یہ مطلب. فیتجاوز بنفسه قدرها ومکانها، تو وہ اپنی ذات کو اس کی حقیقی قدر اور اس کے مرتبے سے آگے لے جاتا ہے. وینسى الآماد الهائلة التي يجهلها ويلبس ثوبا اكبر منه، اور وہ ان لمبی لمبی اور ہولناک مسافتوں کو فراموش کر دیتا ہے جن سے وہ ناواقف ہے، اور اپنی اوقات سے بڑا لباس پہن لیتا، اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے. پھر دنیا میں چونکہ اندر تو کسی کا پتہ نہیں چلتا، تو لوگ ظاہر سے اپنے آپ کو کچھ سے کچھ دکھاتے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ایک عام درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہر ضرورت پوری کر لیتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نو دولتی ہے جن کو نئی نئی دولت ملتی، اور ایک پھر وہ ہوتے ہیں جو سپر رچ ہوتے ہیں. ان میں سے ہر ایک اپنی دولت کیسے ظاہر کرتا ہے؟ جو ایک ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات بڑے لوگوں میں جانے کے لیے ان کی پسند کے کپڑے، برانڈیڈ یا پرس یا پھر اس طرح کی چیزوں سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی تم جیسے ہیں، پیچھے نہیں ہیں ہم، چاہے وہ افورڈ کریں یا نہ ہو، ان کے لیول کچھ ہو یا نہ ہو. پھر نو دولتی ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک بہت سی دولت آ جاتی، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر شو آف بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ وہ بہت محروم رہے ہوتے ہیں نا، تو اب ان کو ملا ہے کچھ تو اب انہوں نے اس سارے کا بدلہ لینا ہے اس پچھلے وقت کا، لہٰذا خوب ڈھیروں ڈھیر زیور پہنیں گے، یعنی ہر چیز میں ایکسٹراویگنٹ، ہر کام دکھانے کے لیے. لیکن جو سپر رچ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا دکھاوا نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ وارن بفے ہے یا سٹیو جاب ہے، یا ان کے پاس کم دولت تھی، لیکن ان کو پرواہ نہیں کیونکہ ہمیں دولت مند سمجھتا ہے، یا نہیں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم دولت مند ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی دولت کن کاموں میں لگا دی. جو مائیکروسافٹ والے، کیا نام ان کا، بل گیٹ، یعنی یہ سارے نام سب کو پتا ہی ہے، ان کے خرچ کرنے کا انداز کچھ انہوں نے اپنی ذات میں نہیں، اپنے بچوں کو نہیں دیا، یہ خود کمائے. جی اکثر ڈاکٹر سائیکل پہ جاتے ہیں. اچھا چائنا مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میرے ساتھ جو انٹرپریٹر تھی چائنیز بچی ہماری اسٹوڈنٹ ہی تھی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اس میں سے، جیسے ہم ٹرین پر سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کہتے تھے اس میں بہت سے آپ کو بلینئرز بیٹھے نظر ہوں گے، لیکن آپ کو بالکل پتا نہیں چلے گا کہ ان میں سے کون کس اسٹیٹس کا ہے. ایک جیسے کپڑے ہو، تو کسی کسی نے کوئی ایسی گھڑی یا کوئی ایسی چیز پہنی ہوگی، کوئی خاص قسم کی، جو خصوصی خصوصی چیزیں. بعض اوقات خواتین میں آپ کو ایسا زیور نظر آ جائے گا جو بہت ایکسپینسو ہوگا، مگر بہت چھوٹا سا، مہین سا، تو وہ جو خود ایسے ہوتے ہیں پھر وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیول کے لوگ ہیں، عام بندوں کو نہیں پتا چلتا. دنیا میں تو انسان اپنے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے دکھاوے کر کے، اور کچھ سے کچھ بن کے جو وہ ہوتا نہیں. اسی طرح کچھ لوگ، ان کو بولنے کا بہت آرٹ آتا ہے، ان کی ووکیبلری بڑی رچ ہوتی ہے، اور کچھ فرینچ کے لفظ بھی سیکھ لیتے ہیں کچھ ادھر ادھر کے، پھر وہ جب بولتے ہیں تو یہ لگتا ہے بڑے عالم ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. تو جو صحیح معنوں میں عالم ہوں گے نا، ان کو دکھاوے کا نہیں شوق ہوگا، ان کو پتا ہے جو ان کو آتا ہے، دے نو دیر اوقات، اور کبھی وہ اپنے علم پہ غرور بھی نہیں کریں گے، ان کے اندر ایک عاجزی ہوگی. لیکن کچھ لوگ وہ بن کے دکھائیں گے جو وہ ہے نہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. تو جو چیز لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے اوپر چڑھاوا چڑھاتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، چاہے علم کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا، خطرناک ہے، کیونکہ یہ دنیا کی حد تک تو ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آگے نہیں دے سکتے. آگے تو وہی سامنے آئے گا جو ہے، اس لیے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں. لوگ ہمیں جتنا بھی سر چڑھا لیں، اور جتنی بھی تعریفیں کر لیں، اور جو بھی ہمیں سمجھیں، لیکن ہماری اصل ورتھ وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں. قیامت کے دن جب میزان رکھا جائے گا، تو ایک ایسے شخص کو جو بہت موٹا تازہ اور بہت امیر اور بہت دنیا میں اس کی بڑی نام تھا، کہ وزن کیا جائے گا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میزان میں اس کا ککھ وزن نہیں ہوگا. اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا آتا ہے، جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی کہ وہ تیز ہوا چلتی تھی تو کانپنے لگتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی.
I was just thinking of Imam Bukhari. Somebody came to ask him about Imam Bukhari. I was just thinking about him. Somebody came to ask him so many questions, and to most of his questions he said, La adri. I don't know.
Yeah, Imam Malik, جو ان کے ایک شاگرد تھے، وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مغرب سے آئے تھے، یعنی موراکو یا یہ ٹیونس یا ان علاقوں میں سے کسی جگہ سے آئے تھے. 17 سوال شاید کیے تھے، تو ان کو کہتے لا ادری، تو کہتے میں جا کے کیا بتاؤں گا واپس کہ میں کیا سیکھ کے آیا ہوں. کہنا جا یہی کہنا جا کے کہ مالک لا ادری، مالک کو نہیں آتا. یہ کتنے ریلیکس ہے نا, کیونکہ انہیں شو آف نہیں کرنا, کچھ دکھاوا نہیں کرنا کہ ہم بڑے عالم ہیں.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
I had a question, like going back to the part about secrets and the day of judgment. I just wanted to check if I have like misinformation, but for martyrs on the day of judgment, do they I think I heard somewhere that they are like birds in Jannah. So is that just while they're in the grave or on the day of judgment?
What is in Jannah?
Like martyrs on the like shaheed will be birds in Jannah. So is that like during the day of judgment?
Before the day of judgment, they are, their souls are in the and they fly here and there, and they eat fruits from the trees of Jannah, and then they come back and sit on the chandeliers, those who are under the Arsh of Rahman.
During the day of judgment, is there anyone who won't see like the sins that they committed, or
yes, yes,
are there like cases like that?
Yeah, as you see, if you read Surah Zilzal, yawma idhi yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara.
So on the day of judgment, the one who did even an atom's weight of good will be able to see it, and the one who did even an atom's weight of shar will be able to see it. So all of this will be made visible.
Yes.
So the question, I believe, was that will there be someone who will not be able to see their deeds or their sins?
Oh, ہاں وہ تو مومن کے ساتھ جس کا اللہ چاہے گا معاملہ کرے گا, ان کو چھپا بھی لے گا.
سو اٹ از پاسبل دیٹ اللہ ول کور سم ون سنز.
یس,
بٹ دیٹ از سمتھنگ
دیٹ لوگوں سے کور کر لیں گے, لیکن انسان تو دیکھے گا نا. اوکے
اوکے, سو دی پیپل ہو کمیٹڈ دی سنز
ول سی, بٹ دوز اراؤنڈ ہم ول ناٹ بی ایبل ٹو سی.
سو اللہ ول ہائیڈ دوز سنز فرام ادر پیپل, بٹ دیٹ پرسن ول بی ایبل ٹو سی.
آئی ہرڈ دیٹ ان دس لائف the people who keep the secrets of others, Allah subhanahu wa ta'ala will keep their secret on the day of judgment.
Yes,
is that
yes,
true?
Yes, it's true. Okay. Yeah. Those who cover others' mistakes, Allah will cover their mistakes on the day of judgment. وَلَوْ قَاسَ مَا يَعْلَمُ إِلَى مَا يَجْهَلُ وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْكَوْنِ إِلَى مَا يَعْجِزُ عَنْهُ لَطَامَنَ مِنْ كِبْرِيَائِهِ وَخَفَّفَ مِنْ فَرَحِهِ الَّذِي يَسْتَخِفُّهُ. اور اگر وہ قیاس کرے جو کچھ وہ جانتا ہے اس کے بالمقابل جس کو وہ نہیں جانتا, اور وہ کمپیریزن کرے اس کائنات میں جن چیزوں پر اس کو قدرت ہے اور جن چیزوں سے وہ بے بس ہے, تو وہ اپنے تکبر سے جھک جائے, یعنی غرور ختم ہو جائے, اور وہ اپنی خوشی کو کم کر دے, یعنی اس کی غلط فہمی دور ہو جائے جس میں وہ پڑا ہوا ہے. یعنی اگر انسان کمپیریزن کرے کہ میں جو جانتا ہوں اس کے مقابلے میں کتنا ہے جو میں نہیں جانتا, تو وہ تو ڈاٹ بھی نہیں ہے پھر سارے علم کے مقابلے میں, پھر کوئی غرور نہیں رہے علم کا. اور اسی طرح کتنی چیزوں پہ میرا کنٹرول ہے اور کتنی پہ نہیں, اگر انسان اس کا بھی کمپیریزن کر لے اپنے آپ پہ نہیں ہے. کل ہی مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ جب کوئی برا کام کرنے کو دل چاہے تو روکیں کیسے اپنے آپ کو, تو اپنے آپ پہ نہیں کنٹرول, کسی پہ کیا کنٹرول ہوگا. وہاؤلا فریحو بما عندہم من العلم, یہ لوگ اپنے اس علم پر خوش اور مغرور ہیں جو ان کے پاس ہے. وَاسْتَهْزَأُوا بِمَنْ يُذَكِّرُهُمْ بِمَا وَرَاءَهُ فَحَاقَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَفْقَ سُنَّتِ اللَّهِ, اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ان کو نصیحت کرتے ہیں ان حالات کے متعلق جو ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. فَحَاقَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَفْقَ سُنَّتِ اللَّهِ, جو جیسے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اس کے مطابق عذاب نے ان کو پکڑ لیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, تو جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر جو ان کے پاس تھا خوش ہو گئے, اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
والعلوم الشرعية على قسمين, شرعی علوم دو طرح کے ہیں, نظریہ و عملیہ. نظری یعنی اعتقادی کنسپچل اور عملی پریکٹیکل. اما العلوم النظریہ تو واشرفها واكملها واعلاها معرفت اللہ بِأَسْمَائِهِ وصفاته وافعاله واحكامه واوامره. جہاں تک نظری علوم کا تعلق ہے تو اس میں سب سے افضل، سب سے کامل اور سب سے بلند وہ اللہ اور اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال، اس کے احکام اور اوامر کی معرفت ہے. وہ امل علوم العملیہ تو فنوعان. عملی علوم دو طرح کے ہیں، اعمال القلوب و اعمال الجوارح، دلوں کے اعمال اور اعضاء کے اعمال. فاعمال القلوب تزکیۃ النفس بالایمان والیقین و تربیتها بالاخلاق الحسنۃ کالصبر والحلم والشفقۃ والرحمۃ والمحبۃ والتواضع والصدق والاخلاص ونحو ذلک. بس دلوں کے اعمال سے مراد ہے ایمان اور یقین کے ساتھ نفس کو پاک کرنا اور اس کی تربیت کرنا اخلاق حسنہ کے ساتھ، جیسا کہ صبر اور بردباری اور شفقت اور رحمت اور محبت اور عاجزی اور انکساری اور سچائی اور اخلاص اور اسی طرح کی دوسری اخلاقی اقدار. وہ اعمال الجوارح العبادات والمعاملات والمعاشرات. اور جو اعضاء کے اعمال ہیں وہ ہیں عبادات، معاملات اور معاشرتی حقوق. ولا تجد هذه العلوم كلها مفصلة الا في القرآن الكريم كما قال سبحانه كل شيء فصلناه تفصيلا. اور آپ ان تمام علوم کو سوائے قرآن کے تفصیل سے بیان کیے ہوئے نہیں پائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے. فہو کتاب عظیم کثیر خیرہ دائم عطاؤہ کثیرۃ برکتہ یبشر بالثواب والمغفرۃ ویزجر عن القبیح والمعصیۃ. بس یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کی خیر بہت زیادہ ہے اور اس کی عطا دائمی ہے اور اس کی برکات بہت ہے. یہ ثواب اور بخشش کی بشارت دیتی ہے اور قبیح اعمال اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکمت والے بہت تعریف والے کی طرف سے نازل کرتا ہے.
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید.
ان العلم الذي منحه الله للانسان لم يخلق مقومات الحیات ولا هو اعطى شيئا لم يكن موجودا ولكنه وفر الرفاهیت للانسان في الكون باذن الله. یقینا وہ علم جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، اس نے زندگی کے نظام کو منظم کرنے والی چیزوں کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کوئی نئی چیز دی جو پہلے سے موجود نہیں تھی. جیسا سائنٹسٹ نے جو کچھ بنایا اسی سے بنایا جو اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا تھا، لیکن بلا شبہ اس علم نے اللہ کے حکم سے اس کائنات میں انسان کو خوشحالی اور آسانی فراہم کی، اس کا فائدہ ضرور ہے، لیکن انہوں نے کچھ انوینٹ نہیں کیا، انہوں نے اللہ ہی کے بنائے ہوئے سے آگے چیزیں بنا لی. واستخدم هذا العلم من لا يؤمن بالله ظلما وعدوانا في القتل والتشريد وإهانة الأمم والشعوب وإذلالها ونهب ثروات وخيرات الأمم ونشر الرعب والخوف في العالم. اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ اس علم کو ظلم اور زیادتی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قتل کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے وطن سے نکالنے اور منتشر کرنے کے لیے، قوموں اور قبیلوں کی اہانت اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے، اور قوموں کی دولت اور سرمایہ کو لوٹنے کے لیے، اس دنیا میں دہشت اور خوف پھیلانے کے لیے. یعنی ایمان کے بغیر جب بہت علم آتا ہے تو پھر اس کے نتیجے یہ نکلتے ہیں جو ہو رہا ہے. وَلَعَالَمُ الْيَوْمَ بَلَغَ فِي الْعِلْمِ الْإِنسَانِيَ مَبْلَغًا عَلِيًا. آج کی دنیا انسانی علوم میں بلند مقام پر پہنچ چکی ہے. وَكُلَّمَا زَادَتِ الْإِكْتِشَافَاتُ زَادَ الْخَوْفُ. اور جیسے جیسے دریافتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں خوف بڑھتا جا رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے تو خوف ہی خوف ہے. وَزَادَ الرُّعْبُ فَمَا السَّبَبُ. اور رعب بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ السَّبَبُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَا سَارَ عَلَى مَنْهَجِ اللَّهِ وَكُلُّ كَشْفٍ عِلْمِيٍّ فِي الْأَرْضِ يَزِيدُ الْإِنسَانَ إِقْبَالًا عَلَى رَبِّهِ وَهُوَ إِظْهَارٌ لِقُدْرَةِ اللَّهِ فِي الْكَوْنِ وَإِبْدَاعُهُ فِي الْخَلْقِ اذن اللہ بخروجہ علی ید بعض خلقہ کما قال سبحانہ. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ علم اللہ کے منہج اور دستور کے مطابق نہیں چلا. زمین میں ہر علمی دریافت انسان کو اپنے رب کی جانب اور زیادہ متوجہ کر دیتی ہے. پس یہ کائنات میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور یہ کہ اللہ نے کیسے نرالے اور انوکھے انداز میں مخلوقات کو بنایا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کے ہاتھوں اس علم کے اظہار کی اجازت دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، ان قریب ہم آفاق میں اور ان کے نفسوں میں بھی اپنی نشانیاں انہیں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے، کیا بھلا آپ کا رب کافی نہیں ہے کہ بے شک وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔